I'm just not the guy's hand. I just hear the angry eye.
بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے اوپر دو کپڑے. اب یہاں روایت میں جو دو کپڑے کا تذکرہ ہے اس سے مراد تہبند, یعنی جس کو ہم لنگی سے تعبیر کرتے ہیں, اور اوپر والا کپڑا یعنی چادر جو قمیص کے قائم مقام ہوتا تھا. دراصل اس زمانے کے اندر زیادہ سیلے ہوئے کپڑے کا رواج نہیں تھا, جس طرح محرم دو چادر باندھتے ہیں اس طریقے سے دو چادروں کے استعمال کا عام طریقہ تھا. اسی لیے ثوبین سے یہی دو کپڑے مراد لیے جائیں گے, ایک کپڑا جو نیچے ازار کے قائم مقام ہو لنگی تیبن, اور دوسرا کپڑا اوپر قمیص کے قائم مقام ہو. معصفرینی معنی ہے کسم سے رنگا ہوا. کسم ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے اور اس میں سے رنگ تیار کیا جاتا تھا, اور سادے کپڑوں کو رنگ کر کے استعمال کیا جاتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے اس طرح کے دو کپڑے پہن رکھے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو کافروں والے کپڑے ہیں. یہ کافروں والے کپڑے سے تعبیر کرنا, جس کو ہمارے یہاں بھی زعفرانی رنگ کہا جاتا ہے, جو کافروں کا خصوصی شعار ہے رنگ کے اعتبار سے, جس کو صاف گجراتی میں بھگوا کلر بھی کہا جاتا ہے. تو اس طرح کے کپڑے تو کہا کہ یہ تو کفار پہنا کرتے ہیں, ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کپڑے پہنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کپڑے مت پہننا, یعنی جس کو کسم رنگ سے رنگا گیا ہو ایسے کپڑے تم آئندہ استعمال مت کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی وضاقت, ہیئت, لباس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نظر رہتی تھی کہ کس نے کیسی حیثیت اختیار کی ہے, کسی نے کیسی وضاقت بنا رکھی ہے, کس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, اس پر بھی حضور کی گہری نظر رہتی تھی. معلوم ہوا کہ بڑوں کو چھوٹوں کی ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ بھائی کیسے کپڑے پہنے ہیں, شرعی لباس ہے, غیر شرعی لباس ہے, لباس اور وضاقت اور ہیئت میں کوئی خلاف شرع چیز تو نہیں ہے, اس کا لحاظ, اور پھر اس کے مطابق تنبیہ بھی کرنی چاہیے. صرف نظر رکھنا کافی نہیں بلکہ اس کے مطابق تنبیہ بھی ہونی چاہیے, جیسے فرمایا نا کہ فلا تلبس ہما, کہ اس طرح کے کپڑے مت پہننا, کہ بھئی یہ سب فیشنیبل کپڑے, رنگ برنگی کپڑے, یہ اسٹائل والے کپڑے, یہ طلبہ عزیز کے شائع نشان نہیں ہیں. وفی روایت, اور ایک روایت میں یوں آیا, اغسلہما, کہ میں نے یوں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان دونوں کو دھو ڈالوں, یعنی ان کے اوپر جو کسم کا رنگ ہے وہ دھو کر کے میں نکال ڈالوں. دراصل یہ آج کی طرح کیمیکل کے بنے ہوئے کلر نہیں ہوتے تھے وہ زمانے میں, وہ کلر جو ہے قدرتی چیزوں میں سے بنے ہوئے کلر ہوتے تھے, مثلا درخت کی پتیوں میں سے, گھاس میں سے, اور دوسری قدرتی چیزوں میں سے, پھولوں میں سے, زعفران میں سے کلر تیار کیے جاتے تھے. اور وہ جو قدرتی کلر ہوتے ہیں وہ کلر کو آپ اگر دھو ڈالو تو نکل جاتے ہیں, یعنی ایک مرتبہ کلر بنایا، سادہ کپڑا اس میں رکھا، کپڑے کو رنگ دیا، سکھا دیا، اب وہ کلر دار کپڑا ہو گیا۔ پھر آپ کا دل چاہا کہ بھائی یہ کپڑے مجھے یہ کلر اچھا نہیں لگتا ہے، تو کچھ وقت تک پانی میں اس کو بھگو کے رکھو تو وہ کلر نرم ہو جاتا ہے، پھر اس کو دھو ڈالو تو کلر نکل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے قدوری وغیرہ میں مسئلہ پڑا ہے کہ آپ نے کسی کو اجرت کے اوپر کپڑے دیے اور آپ نے جیسا کہا تھا ایسے رنگے نہیں بلکہ اس کے خلاف رنگے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ اجرت کے مسائل میں آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس زمانے میں کلر ایسے ہوتے تھے کہ آسانی سے دھونے سے زائل ہو جاوے، نکل جاوے، ختم ہو جاوے۔ آج بھی اس طرح کے کلر ہوتے ہیں لیکن وہ بہت گراں قیمت پر ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا بل احرقہما، دھونے کی ضرورت نہیں بلکہ دونوں کو اس کو جلا ہی ڈالو۔ دیکھو حضور نے، بعض شراح کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے، احرقہما کا لفظ اس طرح کے کپڑوں کو چھوڑ دینے کے بارے میں مبالغہ ہے کہ اس طرح کے کپڑے جو ہے ہونے ہی نہیں چاہیے، اس لیے جلانے کا لفظ استعمال فرمایا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حقیقت پر بھی محمول کر سکتے ہیں کہ بھئی حضور نے ظاہر کے اندر یہ لفظ استعمال فرمایا تو کہا اس کو جو ہے جلا ڈالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلاف شرع کپڑوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو جلوا دیا جائے۔ جیسے کہ کوئی آدمی پینٹ سے توبہ کرنا چاہتا ہے جو تخنوں کے نیچے تک پہنتا ہو، اور پیسوں کے باوجود پھٹیلی پینٹ پہنتا ہو جو مختلف جگہوں سے پھٹی ہوئی ہو، اب وہ عادت اس سے نکلوانی ہے تو یہی کہیں گے کہ بھائی ساری پینٹ جمع کر، ٹھنڈی بہت ہے، جلا کے تاپڑی کر ڈال بیٹھ کر کے ایک دن، اس طرح اس کے پاس جلوا دے لینے کی، تو اس سے جو ہے اس کے دل میں سے اس کی محبت نکل جائے گی۔ جیسے کہ شروع میں جب شراب حرام ہوئے تو ہنتم، معازف اور اس کے جو برتن ہوتے تھے اس کو بھی حضور نے استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ بھائی برتن بھی اس کے استعمال مت کرو جس میں شراب بنا کرتی ہے۔ پھر جب ایک وقت تک لوگوں کے دلوں میں حرمت راسخ ہو گئی تو پھر ان برتنوں کو نبیذ وغیرہ دوسرے کاموں میں استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو یہ احرقہما کے لفظ کو اس پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ خلاف شرع وضاکتا کو دل سے اس کی محبت نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ جیسے کہ کسی کے پاس ٹی وی ہو اور آپ کو پوچھے کہ بھائی یہ ٹی بی کا علاج میں کیسے کروں، تو آپ کو سیدھا مشورہ دینے کا کہ ٹی بی کو آگ لگا دو، جلا دو، یہ علاج ہے۔ اب وہ کہے کہ میں بیچ کے مسجد میں پیسے للہ لکھوا دوں، وہ دوسری رقم لکھوا نہ، اس کو تو جلا ڈال دو تاکہ اس کی محبت تیرے دل میں سے اچھی طرح نکال جاوے۔ بعض شرع یوں فرماتے ہیں کہ بے یا ہبا کے ذریعے اپنی ملکیت سے نکال بھی دیا جائے، یعنی یا تو بے کر دو اس طرح کے کپڑوں کی یا ایک ہبا کر دو، لیکن اس کو اپنی ملکیت سے نکال دو، کسی طرح بھی اس کو اپنی ملکیت سے نکال دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھونے کی اجازت کیوں نہیں دی، انہوں نے وہ کسم کا رنگ دھونے کی اجازت طلب کی تو کیوں اجازت نہیں دی؟ تو ایک جواب تو یہ دیا جائے گا کہ اس میں پانی کا ضیاع ہے، اس لیے کہ جب اس کو دھونا پڑے گا تو کثیر مقدار میں پانی استعمال ہوگا، اور عرب کے اندر پانی کی قلت تھی، ایسے قلت کے دور کے اندر کثیر مقدار میں پانی استعمال کرنا مناسب نہیں، اسی لیے تضییع ماء سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کی اجازت نہیں دی۔ دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ کسم سے رنگا ہوا کپڑا اس کی ایک قیمت ہے، اور پھر اس کو دھو کر کے جب سادہ بنا دیا جائے گا تو قیمت کم ہو جائے گی، تو مال کے اندر ایک طرح کا نقص آ جائے گا کہ معصفر یہ سمین کپڑا سمجھا جاتا ہے اور اس کو دھو کر کے جب سادہ بنا دیا جائے گا تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی. تو گویا اپنے ہاتھ سے مال میں نقص پیدا کرنا یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے دھونے سے منع فرمایا. اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دھونے کی وجہ سے یہ امکان تھا کہ کپڑا ہی پھٹ جائے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسوم اچھی طرح اندر پیوست ہو گئی ہو اور اس کو مبالغے کے ساتھ دھویا جائے تو کپڑا ہی پھٹ جائے, تو کپڑا ہی ضائع ہو جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کو پانی سے مت دھوو. دوسری روایت کے اندر یوں آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد میں کپڑے جلا ڈالے. صحابہ تو ایک اشارے کے منتظر ہوتے تھے, جلا ڈالے. پھر جلانے کے بعد حضور کی مجلس میں جب حاضری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا, حضور آپ نے تو فرمایا تھا جلا ڈالو, میں نے جلا ڈالے. تو حضور نے یہ فرمایا کہ گھر والوں کو دے دیتے, بیوی کو دے دیتے, اس لیے کہ اس طرح معصفر کپڑے عورتیں تو استعمال کر سکتی ہے تو عورتوں ہی کو ہدیہ دے دیتے تو کام آ جاتا ان کے لیے. اس سے پھر شرع یوں کہتے ہیں کہ احرکھما کا لفظ مبالغے کے لیے ہے کہ روکنے کے اندر مبالغہ حقیقت پر محمول نہیں, اس لیے کہ دوسری بار تمام حضور نے فرمایا کہ گھر والوں کو دے دیتے تو وہ استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک تدبیر ہے, جیسے کہ بہت سے نوجوان ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں یا ایک سے زائد انگوٹھی پہنتے ہیں یا چین پہنتے ہیں, ان کو سمجھانے کا کہ بیٹا یہ نکال کے رکھ دے, بیوی آئے تو اس کو ہدیہ دے دینا, وہ استعمال کرے گی, آپ کے لیے تو جائز نہیں ہے, آپ نے پہن رکھی ہے, نکال دو گناہ سے بچ جاؤ گے اور بیوی کے لیے ابھی سے ہدیہ بھی تیار کر لو. اس طرح ان کو مشورہ تدبیر کے طور پر دے سکتے ہیں. جی
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه الترمذي وأبو داود رحمه الله.
اب یہاں ضمناً ایک مسئلہ شراح نے یہ چھیڑا ہے کہ لال رنگ کے کپڑوں کے استعمال کے بارے میں, چونکہ کسم سے جب کپڑا رنگتے ہیں تو وہ لال ہو جاتا ہے, تو کیا یہ لال ڈینجر کپڑے پہننے کا شرعی مسئلہ کیا؟ تو بعض حضرات یہ مت گئے ہیں کہ یہ حرام ہے, کہ لال رنگ کے کپڑے استعمال نہیں کرنے چاہیے. نمبر دو, بعض حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ مباح ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر استعمال کر لو, گھر سے باہر جب مجمع کے اندر آؤ, محفل کے اندر آؤ تو اس وقت کے اوپر استعمال مت کرو. اور فقائے احناف کے یہاں ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے لال رنگ کے کپڑے استعمال کرنا, اور اس کو پہن کر کے نماز پڑھنا بھی نماز کو مکروہ کرنے والا ہے. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنے کی کہ یہاں لال سے مراد وہ زعفران یا کسم سے رنگا ہوا لال مراد لیا جائے گا. اگر کوئی آدمی اس کا کلر دھو ڈالے کسم کا یا زعفران کا تو پھر یہ حرام والا حکم باقی نہیں رہے گا, اس لیے کہ اس میں ایک خوشبو اٹھتی ہے اور دور قدیم کے اندر خاص طور پر اس طرح کے کپڑے دلہنوں کے لیے استعمال ہوتے تھے اور ان کا ایک خاص جو ہے شعار سمجھا جاتا تھا, اس لیے اس سے احتیاط کرنے سے ہے. اگرچہ چونکہ ہمارے فقہائے کرام نے اس میں بحثیں کی ہے, اسی لیے بہتر یہ ہے کہ مستقلاً لال کپڑے استعمال کرنے سے احتیاط ہی کرنا چاہیے. اگرچہ بعض مباح کا قول لکھتے ہیں, بعض مکروہ تحریمی کا قول لکھتے ہیں, لیکن احتیاط بہتر ہے کہ خالص لال رنگ کے کپڑے استعمال نہ کیے جاوے. ہاں سفید رنگ میں یا کریم کلر کے کپڑے میں اگر سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی ہو تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ اس میں اصل ہے سفید یا کریم کلر کا کپڑا, اور وہ سرخ دھاریاں جو ہوگی وہ تو ضمنی ہوگی, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود استعمال فرماتے تھے. آپ کے پاس ایک سرخ دھاری دار چادر تھی جمعہ کے دن اور مہمانوں کے اکرام کے لیے وفود کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر کو استعمال فرماتے تھے. اور اسی کو شمائل کی روایت کے اندر حلت حمراء سے تعبیر کیا گیا, کہ جیسے کہ پیچھے آپ نے پڑھ لیا وہ جو چاند کے سامنے حضور کے جسد اقدس کو دیکھنے کا بیان گزرا تھا, تو اس میں جو حلت حمراء آیا اس کی یہی توجیہ ہے کہ حضور نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا تھا لیکن اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلے ہوئے کپڑوں میں قمیص سب سے زیادہ محبوب تھا, یا بیچ میں اتنی قید بڑھا دینے کی, سلے ہوئے کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا تھی؟ قمیص تھی. اب قمیص کیوں حضور کو بہت پسندیدہ تھی؟ تو شرح نے اس کی حکمتوں پر کلام کیا ہے. نمبر ایک, قمیص سے جسم کے اعضا اچھی طریقے سے چھپ جاتے ہیں. اب قمیص جیسے کہ پہلے بھی روایت میں گزرا کہ نصف ساق تک ہوتا تھا, گھٹنے اور تخنے کے درمیان جو نصف مقدار ہوتی ہے وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص مبارک ہوتا تھا. اب ظاہر ہے کہ اتنی لمبی قمیص ہوگی تو بدن کے اکثر اعضا تو اس کے اندر اچھی طریقے سے چھپ جائیں گے. دوسری حکمت یہ ہے کہ ہلکا پھلکا ہے قمیص, آرام دہ ہے قمیص, ہلکا پھلکا بھی ہے اور آرام دہ بھی ہے. تیسری حکمت یہ ہے کہ قمیص کے استعمال سے انسان متواضع اور انکسار والا معلوم ہوتا ہے, کہ آدمی متواضع مزاج ہے انکسار والا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے. نمبر چار, خرچ بھی کم ہے قمیص کے اندر. دیکھو یہ تو ہمارے زمانے کے اندر کپڑوں کی فراوانی کی وجہ سے ہم کو قمیص کے اندر خرچ کم ہونا سمجھ میں نہیں آتا, ورنہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, قمیص پہنا یعنی قمیص پہنا بس. اب نیچے بنیان, پھر بنیان کے نیچے والا بنیان, پھر ازار, پھر یہ وہ, اتنے سارے اہتمامات اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے, کپڑوں کی اتنی قلت تھی, تو قمیص یعنی قمیص بس, ایک ہی کپڑا بدن کے اوپر. تو اب ظاہر بات ہے کہ دوسرے کپڑوں کے مقابلے کے اندر اگر صرف آدمی قمیص کو استعمال کرے تو مقونت اور خرچے کے اعتبار سے وہ ہلکا پھلکا ہے, کم خرچ ہے, وہ اس کے اندر خرچہ کم بیٹھتا ہے اس وجہ سے. جی حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص کی آستین, اس کو کہتے ہیں کمن آستین, رس گتک ہوتی تھی, ہتیلی اور کلائی کے درمیان کی ہڈی کو رسگ کہا جاتا ہے. بعض روایتوں کے اندر یوں آیا کہ یہ جو انگلیوں کے سیرے ہیں یہاں تک حضور کی آستین ہوتی تھی, یہ بھی ایک روایت آئی ہے. تو شراح نے جو ہے اس کو مختلف احوال پر محمول کیا ہے, کہ کبھی یہاں تک کی آستین رکھی حضور نے، کبھی یہاں تک کی آستین رکھی. دیکھو عرب اور مدینہ میں سردی بہت بھاری ہوتی ہے، اب وہاں سردیوں کے ایام کے اندر ہینڈ گلوس تو کوئی استعمال کرے گا نہیں، اس زمانے میں اس کا تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں. اب سخت سردی ہے، کبھی آستین اگر یہ انگلیوں کے سرے تک ہوگی تو یہی کپڑا انگلیوں کو ہتھیلی کو ڈھانکنے کے لیے کام آ جائے گا. اسی لیے بعض مواقع پر حضور نے یہاں تک جو ہے آستین رکھی، یہاں تک بھی رکھی. جی.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبس قميصا بدا بميامنه رافقا به رحمه الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص کو پہنتے تھے تو داہنی طرف سے شروع فرماتے تھے. دیکھو یہ تو لباس میں داہنی طرف افضل ہے، ہر کام جس کے اندر کوئی اچھائی اور بھلائی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو داہنی طرف سے ہی کرتے تھے. ایک عام ضابطہ ہے حضور کی حیات مبارکہ کا. اب قمیص پہننا بھی ایک خیر اور بھلائی کا کام ہے، تو اس میں بھی حضور داہنی طرف کی رعایت فرماتے تھے. اب میامین جمع ہے، تو میامین کو جمع میں کیا بات نکلے گی؟ مثلا آستین میں ہاتھ ڈالنا ہے تو پہلے داہنی آستین کے اندر، اگر نیچے سے پہننا ہے تو داہنی طرف سے پہلے سر کے اندر اس کو داخل کیا جائے. مطلب کہ پہننے کے اندر جس قدر بھی شکل ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر یمین شمال دو دو شکل ہے، تو وہاں ہر موقع کے اوپر پہلے داہنی طرف کو اختیار کیا جائے، میامین سے کام کیا جائے اس طرح. جی.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رجل من الى يصلي ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما اسفل من ذلك ففي النار. قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر الله يوم القيامه الى من جرى يسره وبطر الله.
حضرت ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان والے کی ازار دونوں پنڈلیوں کے نصف تک ہوا کرتی ہے. دیکھو اس میں کیا تعبیر فرمائے کہ ایمان کا تقاضا بتلایا. عزرت المؤمن کا لفظ استعمال فرما کر ایمان کا تقاضا، کہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کی ازار نصف ساق تک ہونی چاہیے. اب یہاں یاد رکھنا، جیسے آگے والی روایت میں صراحت اس کی آ رہی ہے کہ ازار کی تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی کپڑا ہو، کوئی بھی کپڑا، مثلا عربی جبہ، لنگی، قمیص، پینٹ اور ازار، کوئی بھی کپڑا آدمی استعمال کرے، اس کی آخری حد ہے نصف ساق. یہ لا جناح علیہ، اب دیکھو کوئی حرج نہیں، یعنی چلا لیں گے، فیما بینہ و بین الکعبین، نصف ساق سے لے کر تخنے تک یہ چلا لیں گے. دیکھو حدیث کے الفاظ، تو ہم لوگ جس مقدار میں جو جی رہے ہیں وہ تو لا جناح والی مقدار ہے، باقی ایمان کا تقاضا تو یہ ہے عزرت المؤمن الى انصاف ساقیہ، وہ لا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں، چل جائے گا کام. اگر نصف ساق سے آگے تخنوں کے درمیان میں ہو، اور جو حصہ تخنوں سے نیچے جائے گا ففی النار، پہلے اس کی توجیہ ہو چکی ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی، یہ تاکید کی دلیل ہے، تین مرتبہ ارشاد فرمانا. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گے جو اپنی ازار کو کبر کے طور پر لٹکاوے، بطور کبر کے لٹکاوے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ نہیں دیکھنے کا مطلب ہے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، نظر غضب سے دیکھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے جو بطور کبر کے اپنی ازار کو نیچے تک لٹکاتا ہو۔ اب اس زمانے کے اندر لوگ بطور فیشن کے رکھتے ہیں، فیشن بھی کبر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ جی
وعن سالم بن عبد ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاشبال في الازار والقميص والعبابه من جرى منها شيء خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه رحمه الله۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لٹکانا ممنوع ہے، الاسبال کا مطلب کیا؟ جو لٹکانا ممنوع ہے، وہ ممنوع لٹکانا ازار میں بھی ہے، قمیص میں بھی ہے، اور عمامے کے اندر بھی ہے۔ دیکھ لیا، ممنوع لٹکانا ازار کے اندر بھی، یعنی تخنوں سے آگے گیا تو، قمیص بھی اتنی لمبی پہنی کہ وہ تخنوں سے نیچے چلی گئی، وہ بھی ممنوع مقدار میں آ جائے گی، یہاں تک کہ امامہ بھی۔ یہ کمر کے اندر نصف سے نیچے تک امامے کو لٹکانا یہ بھی اس بال میں شامل ہے۔ دیکھو شریعت بہت حساس ہے، اسراف، تبذیر، اس میں شریعت ہر جگہ کے اوپر گرفت کرتی ہے۔ امامہ بہت اچھی چیز، لیکن اگر یہ ہے کہ نصف زہر سے نیچے تک ہوگا تو وہ بھی ممنوع کے اندر شامل ہو جائے گا، مطلب کہ زائد کپڑا استعمال مت کرو، زائد کپڑا جو ہے برباد مت کرو۔ اسی لیے تو پیچھے آپ کو بتلایا گیا تھا کتاب اللباس شروع ہوئی تو روایت میں کہ اگر کوئی آدمی ازار اتنی چوڑی بنائے ضرورت سے زیادہ، جیسے کہ پٹھانی ڈریس بنواتے ہیں، پنجابی ڈریس بنواتے ہیں، اس میں ازار کے اندر کپڑا صرف اسٹائل کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت سے زیادہ چوڑا استعمال کیا جاتا ہے، تو بھی اس بال کے اندر آئے گا اور ممنوع ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طرح کا اسراف ہے، یہ بھی ایک طرح کی تبذیر ہے۔ اور جو آدمی ازار، قمیص، امامے سے کسی چیز کو لٹکائے گا بطور تکبر کے، اللہ تعالی رحمت کی نظر سے اس کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ جی
وعن ابي كبشة رضي الله عنه قال كان امام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحن عراقله رحمه الله وقال هذا حديث منكر۔
حکم بعد میں دیکھیں گے، پہلے مضمون دیکھ لو۔ کیمام کس کو کہتے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ کمتن کی یہ جمع ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ کمتن کی یہ جمع ہے، کسرہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ اس کی واحد آئی ہے۔ اگر ضمے کے ساتھ اس کی واحد مانے تو گول ٹوپی کو کمہ کہا جاتا ہے، گول ٹوپی۔ اس صورت میں حدیث شریف کا معنی کیا ہوگا؟ بتحن کا معنی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپیاں پھیلی ہوئی تھی، سروں سے چپکی ہوئی رہتی تھی۔ متحن میں دونوں بات آئے گی، ایک تو پھیلی ہوئی۔ دیکھو یہودیوں کی ٹوپی دیکھی کبھی آپ لوگوں نے؟ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، ذرا سی ٹوپی سی وہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ بڑا ٹوپا بھی پہنتے ہیں اٹھا ہوا، لیکن عام وطن چھوٹی سی یہاں اسٹائل میں۔ ابھی ایسی اسٹائل کے بال بھی آ گئے۔ ایک دن مسجد میں صفحے اول میں ایک نوجوان کو دیکھا یہیں پر، کہ وہ یہودیوں کی جو ٹوپی ہوتی ہے اسی سائز کے وہ بال کٹوائے ہوئے تھے اس نے، باقی وہ پھر گرمیوں کے ایام میں کھیت کیسا ہوتا ہے اس انداز کے اندر، اور یہاں جو ہے وہ خاص بال وہ یہودی ٹوپی کے انداز کے اندر، تو یہ بھی ایک ٹوپی ہے. تو صحابہ کرام کی ٹوپیاں کیسی ہوتی تھی کہ پورے سر کو گھیرنے والی. اور بتہن میں دوسری بات یہ ہوتی ہے سر سے اٹھی ہوئی نہیں، سر کے ساتھ چپکی ہوئی، یعنی سر کے ساتھ چپکی ہوئی اور پورے سر کو گھیرنے والی. یہ دو خوبی ہے ٹوپی کی. یہ صحابہ کرام کی ٹوپی کی بات نقل کی گئی. تو اس صورت کے اندر پھر مضمون کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ ٹوپی ایسی ہونی چاہیے جو سر کو ڈھانپنے والی ہو، اور جو ہے ایسی نہ ہو کہ زیادہ سر کھلا رہے اور کم سر چھپا ہوا رہے، ایسی نہ ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت اٹھی ہوئی بھی نہ ہوئے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر اس کو قیمتن سے مانے تو آستین کے معنی میں آئے گی، تو اس صورت میں حدیث شریف کا معنی یہ ہوگا صحابہ کرام کی آستینیں تنگ نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ چوڑی آستین ہوا کرتی تھی. آستین چوڑی، ایک بالشت کے بقدر، یعنی مجموعی اگر مقدار ناپے تو ایک بالشت ہو جائے، ایسی صحابہ کرام کی آستینیں ہوا کرتی تھی. معلوم ہوا کہ آستین چوڑی رکھنی چاہیے تاکہ وضو میں بھی آسانی سے چڑھا سکے، اور ضرورت پڑے تب بھی آسانی سے چڑھا لے گئے اس لیے. اور جو بالکل تنگ آستین پہن دیں تو وضو کے اندر بھی تکلیف، دوسرے مواقع کے اوپر بھی تکلیف. حاذا حدیث منکر، یعنی اس کی سنت کے اندر بڑی نکارت ہے. جی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا. کب عرض کیا؟ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازار کا حکم بیان فرما رہے تھے. ذکر الازار کا کیا معنی؟ ازار کا حکم بیان فرما رہے تھے، ازار کا حکم شرعی بیان فرما رہے تھے. اس میں ازار بھی آ گیا، تہبند بھی آ گئی، قمیص بھی آ گئی، سب چیزیں آ گئی. اس کا حکم شرعی حضور بیان فرما رہے تھے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات عرض کی. یہ بات عرض کرنے کی وجہ کیا؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی نصف ساق تک پہننا چاہیے، اور بہت بہت تو تخنوں تک لا جناح. جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگی کہ حضور عورتیں بھی اسی طرح پہنے، یعنی ایک طرف تو عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا، ستر عورت کا، ستر جسم کا، اور دوسری طرف اگر ازار قمیص عورتوں کا بھی اسی قدر ہوئے نصف ساق تک، جیسے کہ ہماری یہاں اسکرٹ ٹاپ ہوتے ہیں، لڑکیوں میں ایک فیشن ہے اسکرٹ ٹاپ پہننے کی، تو اسکرٹ جو ہوا کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں گھٹنے تک یا تھوڑے گھٹنے سے نیچے تک. تو کہا کہ اس میں تو پھر بدن کے اعضا کھل جائیں گے، اور تستر جو شریعت میں عورتوں کے لیے مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے حضرت ام سلمہ نے یہ سوال کیا حضور کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بالشت بڑا دے رہے شبرن، ایک بالشت. اب دیکھو نصف ساق کا حکم اصل ہے، کہ مرد ازار نصف ساق تک استعمال کرے. اب حضور نے ایک بالشت بڑھانے کی اجازت دی عورتوں کے لیے, اب نصف ساق سے ایک بالشت بڑھا دیوے تو کافی شافی ہو جائے گا. اس لیے کہ نصف ساق سے ایک بالشت بڑھائیں گے تو تقریباً تخنوں تک جو ہے ان کا ازار یا کرتا یا جو کچھ نیچے پہنا ہو وہ جو ہے پہنچ جائے گا. فقالت, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, تب تو عورت کا کچھ حصہ اور کھلا ہوا رہے گا, تن کشف انہا, تب تو عورت کا بدن کا کچھ حصہ کھلا ہوا رہے گا. قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک زیرہ بڑھا دو, ایک زیرہ بڑھا دو, یعنی نصف ساق پر ایک زیرہ بڑھا. ایک زیرہ بڑھانے کا کیا مطلب, نصف ساق پر ایک زیرہ بڑھا دو. اب جب نصف ساق کے اوپر ایک زیرہ بڑھا دیں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے کوئی چیز کھلی ہوئی نہیں رہے گی, کوئی چیز کھلی ہوئی, بلکہ جو ہے موزے پہننے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اگر نصف ساق پر ایک زیرہ بڑھا دیوے تب تو موزے پہننے کی بھی ضرورت باقی نہ رہے. البتہ بعض شرح یہ کہتے ہیں یہ ایک زیرہ بڑھانے کا حکم ایسی عورتوں کے لیے ہیں جو عورتیں قد میں لمبی ہو اور ان کی پنڈلیاں لمبی لمبی ہو. اب ظاہر بات ہے کہ جن کی پنڈلیاں لمبی لمبی ہوگی اگر وہ نصف ساق پر ایک بالش بڑھائے گی تو کام نہیں چلے گا. وہ ایک زیرہ بڑھائے گی تو ہی ان کے تخنے تک کا حصہ چھپا ہوا رہے گا. تو یہ حکم لمبی پنڈلی والی عورتوں کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا, باقی جن کی پنڈلیاں چھوٹی ہو یا جن کا قد چھوٹا ہو ان کو تو نصف ساق پر ایک بالش بھی بڑھائیں گے کام چل جائے گا ان کا. تو آگے فرمایا, فَزِرَا أَن لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ, زیرہ کے اوپر تو بالکل مت بڑھانا, زیرہ کے اوپر تو بالکل مت بڑھانا. اب دیکھو حدیث شریف کا انداز دیکھو, حضرت ام سلمہ کو پہلے حضور نے ایک بالشت کی اجازت دی, انہوں نے درخواست کی کہ حضور تب تو کچھ حصہ کھلا رہے گا, تو حضور نے ایک زیرہ کی اجازت مرحمت فرمائی. یہ آخری حد ہو گئی مثبت انداز میں کہ زیادہ سے زیادہ نصف ساق پر ایک زیرہ بڑھا دینا, بات ہو گئی پوری. یہ جو مزید فرمایا لا تزیدو علیہ, یہ منفی انداز میں حد بندی ہے. پہلے مثبت انداز میں حد بندی فرمائی زیرہ ان کے ذریعے سے, اور لا تزیدو کے ذریعے سے منفی انداز کے اندر حد بندی فرمائی, یعنی ایک زیرہ سے زیادہ تو بالکل مت لٹکانا. یہ تاکیدی طور پر منع کرنا ہے تاکہ کپڑے کے اندر اسراف نہ ہوئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا. جی, اب الٹی دنیا ہے, عورتوں کے نیچے والے کپڑے نیچے تک ہونے چاہیے, مردوں کے اوپر تک ہونے چاہیے. کہ نقص مستوی ہے کہیں عکس نقیز ہے. چلو, حضرت معاویہ ابن قرہ رضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد قرہ سے نقل کرتے ہیں, وہ صحابی رسول ہے, مزنی ہے, قبیلہ مزینہ سے ان کا تعلق ہے. کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا, قبیلے مزینہ کا ایک وفد حضور کے پاس آیا. یہ لوگ آئے تھے ایمان سیکھنے کے لیے اور ایمان پر بیعت کرنے کے واسطے آئے تھے. تو اس وفد میں یہ حضرت قرہ بھی تشریف لائے. فبایعوہ, انہوں نے حضور سے اسلام کی باتیں پوچھ کر کے اسلام کی بیعت کر لی, یعنی سب اسلام میں داخل ہو گئے. وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ, زِرٌ کی جمع, یہ بٹن ہے نا, اس کے قائم مقام گنڈیاں ہوا کرتی تھی. گنڈیاں ابھی بھی گنڈی بعض کپڑوں میں دیکھنے کو ملتی ہے, خاص طور پر یہ سردی کے موسم میں جو لوگ چوگے پہنتے ہیں, پھر جو عورتیں اسٹائلشٹ کپڑے پہنتی ہیں اس میں بھی یہ گنڈیاں آتی ہیں. یہ بٹن کے قائم مقام ہوتی ہے, دھاگے اور کپڑے سے بنا ہوا یہ مجموعہ ہوا کرتا ہے. اور اس میں بھی اسی طرح کاج ہوتے ہیں, یا ایک ایسی پٹی بنی ہوئی ہوتی اس میں اس کو لگا دیتے ہیں وہ ازرار. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنڈیاں کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, جس وقت پر یہ قبیل مزینہ کے لوگ اسلام کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کی گنڈیاں مبارک کھلی ہوئی تھی, اور گنڈیاں کھول کر کے حضور بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت قرہ کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت سمجھا, اور غنیمت سمجھ کے کیا کیا, میرے ہاتھ کو آپ کے قمیص کے گریبان میں داخل کیا اور خاتم نبوت کو میں نے ہاتھ لگایا. اسی لیے کہ حضور کی نبوت کی جو علامتیں سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں انہوں نے پڑھ رکھی تھی, اس میں یہ تھی کہ آپ کے دونوں شانوں کے کندھوں کے درمیان خاتم نبوت ہے قدرتی طور پر. اور خاتم کے بیان میں آپ نے پڑھ لیا کہ وہ چند تل مصے اس کا مجموعہ تھا, اور کبوتر کے انڈے سے بھی وہاں تشبیہ گزری تھی, گنڈی سے بھی وہاں تشبیہ گزری تھی. وہ ابھرے ہوئے گوشت کی شکل میں حضور کے دو کندھوں کے درمیان کے اندر وہ تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت آپ کے بٹن مبارک کھلے ہیں تو موقع اچھا ہے, چلو میں حضور کے وہ خاتم نبوت کو ہاتھ لگا لوں, برکت حاصل کر لوں. تو میں نے ہاتھ ڈال کر کے برکت حاصل کی. جی, یہ بے تکلفی کی دلیل ہے کہ حضور کے یہاں جو ہے شاہان دنیا کی طرح ایک پرعب معاملہ نہیں تھا, بلکہ دیکھو یہ صحابہ بھی, یہ تو آئے پہلی مرتبہ اسلام سیکھنے, اور ابھی ابھی بیعت کی, لیکن بٹن کھلے ہوئے دیکھ کر کے موقع غنیمت سمجھا تو کہا چلو خاتم نبوت کو میں ہاتھ لگا لوں, برکت حاصل کر لوں. آج کسی کو کر کے دیکھو. جی.
وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب, وكفنوا ثياب داخل الله وحده الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله.
حضرت سمورا رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنا کرو, تم سفید کپڑے پہنا کرو, یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے. خوبی کیا بیان فرمائی, فإنها أطهر, یہ بہت پاکیزہ کپڑے ہیں, سفید کپڑے بہت پاکیزہ ہیں. وہ اطیب, پاک صاف بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. اب کیا مطلب اطہر و اطیب کا؟ نمبر ایک, اس کے اوپر میل اور گندگی بہت جلدی ظاہر ہو جاتی ہے, یعنی یہ میل کھاؤ نہیں ہے, میل اور گندگی اس کے اوپر جلدی ظاہر ہو جاتی ہے. تو پھر آدمی فکر کرے گا وہ کپڑے بہت میلے معلوم ہو رہے, چلو جلدی بدل ڈالو. اور اگر میل کھاؤ کلر کے کپڑے پہن رکھے ہو تو اس کے اوپر گرد و غبار جلدی ظاہر ہوتا نہیں ہے, تو جمعہ سے جمعہ کھینچ ڈالے تو بھی واندھا نہیں, جمعہ سے جمعہ کھینچ ڈالے نا تو بھی واندھا نہیں. اس لیے کہ ہماری جو کچھ شناختیں ہیں عام مسلمانوں کی, اور اس میں بھی طبقے علماء کی, اس کے اندر ایک شناخت یہ ہے کہ یہ میلے گوجے ہوتے ہیں, تو اگر ایک ہفتے بھر بھی ایسے کپڑے کھینچ ڈالے تو ماندہ نہیں, جبکہ سفید تو ذرا بھی میلے ہوں گے تو لوگ کہیں گے اللہ کچھ نانی یہ کیا میلا گندا پھرتا رہتا ہے. اس لیے فرمایا اطہرو و اطیبو. نمبر دو, جب اس کے اندر میل اور گرد و غبار جلدی ظاہر ہوتا ہے تو پھر آدمی اس کو بار بار دھوئے گا, اور بار بار دھوئے گا تو صاف ستھرا رہے گا, پاک صاف رہے گا. اطیبو کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دوسرے کا مطلب سلیم التبع انسان ایسے ہی کپڑوں کو پسند کرتے ہیں, یعنی طبیعتوں کے لیے یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے, طبیعتوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ جن کی طبیعتوں میں نفاست ہوتی ہے, جن کی طبیعت سے صاف ستھری ہوا کرتی ہے, جو سلیم التبع انسان سمجھے جاتے ہیں وہ عام متن اسی طرح کے کپڑے کو پہننے کو پسند کرتے ہیں اور خوش تر بھی معلوم ہوتے ہیں. یعنی آدمی سفید کپڑا پہنے گا تو اچھا معلوم ہوگا, اور یہ ایسا کلر ہے کہ ہر ایک کلر والے کو سوٹ ہو جاتا ہے, ہر ایک کلر والے کو سوٹیبل ہو جاتا ہے. باقی جو ہے نا اور رنگ کا کپڑا لینا ہو تو وہاں کپڑے کی دکان میں کانچ میں 10 بار دیکھنا پڑے گا میرے کلر سے میچنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلر پہن کے میں باہر نکلوں تو لوگ جو ہے یہ کہے کہ کیسا بے جوڑ کپڑا تو نے پہنا, تیرا کلر تو دیکھتا اور کپڑا دیکھتا, اور یہ سفید ایسا کلر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ میچنگ ہو ہی جاتا ہے, سوٹیبل ہو ہی جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اطہرو و اطیبو, کہ یہ بہت صاف ستھرا بھی ہے اور طبیعت کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے. ایک بات اور ملا لو اس کی توجہ کے اندر, جیسے روایتوں میں آتا ہے اللہم اجعل سریرتی خیرم من علانیتی واجعل علانیتی صالحا, اے اللہ میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے تو باطن کو اس سے زیادہ اچھا بنا دیجئے. اللہم اجعل سریرتی یعنی میرے باطن کو خیرم من علانیتی میرے ظاہر سے بھی اچھا بنا دیجئے. اب ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے, تو ہی تو حضور نے یہ دعا مانگی اللہم اجعل سریرتی خیرم من علانیتی. اب ظاہر سفید اور صاف ستھرا ہوگا تو اس کا اثر دل دماغ اور سوچ اور فکر پر بھی آئے گا, کہ انسان کا دل دماغ سوچ فکر وہ بھی سفید ہو جائے گی, ورنہ پھر کیا ہوگا, اگر ظاہر میں کالا تو لوگ کہیں گے کہ اندر بھی تیرا کالا نہیں تو اوپر سے بھی کالا, ایک تو کپڑے کالے پہنتا ہے نہ تیرا دل بھی کالا نہ تیری سوچ بھی کالی ہے. پھر جب کوئی آدمی گندے کام کرتا ہے تو لوگ پھر اس وقت ایسی تعبیریں کرتے ہیں, تو اس کا اثر پڑتا ہے مزاج کے اوپر, سوچ کے اوپر, دل کے اوپر. وَقَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ, اور تم تمہارے مردوں کو اس کے اندر دفن کیا کرو. کیوں؟ مردہ ملائکہ کی مجلس میں حاضر ہو رہا ہے, جس کی روح قبض ہوئی وہ اب جا رہا ہے ملائکہ کی مجلس کے اندر, اس لیے کہ اس کو لینے آنے والے بھی ملائکہ, پہلے آسمان پر پہنچیں گے وہاں بھی ملائکہ, ساتوں آسمان پر بھی اس کو سابقہ پڑے گا ملائکہ سے, علیین میں سے اگر ہے اس کی روح وہاں بھی سابقہ پڑے گا ملائکہ سے, اسفل السافلین میں سے ہیں تو ابھی نعوذ باللہ سابقہ پڑے گا ملائکہ سے, تو ملائکہ سے اس کا سابقہ پڑ رہا ہے, اس لیے اس کو سفید کپڑوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی مردے کے واسطے. دوسری بات یہ ہے کہ عالم مثال کے اندر سفید کپڑا یہ توحید خالص سے مناسبت رکھتا ہے, عالم مثال کے اندر سفید کپڑا یہ توحید خالص سے مناسبت رکھتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله صلاه القائمه سيدنا محمد الرسول الله درجه رفيعه وبس مقاما محمودا الذي وعدته ارزقنا شفاعته يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اور ارشاد فرمایا کہ اسی سفید کپڑوں میں تم تمہارے مردوں کو کفن دو. دیکھو نفس جواز تو رنگین کپڑے کا بھی ہے کہ کفن کے اندر رنگین کپڑے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن افضل ترین ہے سفید کپڑے کفن کے اندر استعمال کرنا. جس طریقے سے زندوں کے لیے رنگین کپڑوں کا بھی جواز ہے لیکن افضل فرمایا گیا سفید کپڑے کو, اس طریقے سے زندہ مردہ دونوں کے لیے افضل کہا گیا سفید کپڑے کو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر ہے کہ تین چیزیں جسمانی قوت کو بڑھانے والی ہے. نمبر ایک, روئی سے بنا ہوا کپڑا, یعنی جس کو ہم کاٹن کے کپڑے کہتے ہیں, اسی لیے کاٹن کے کپڑے استعمال کرنا چاہیے. روئی کے کپڑوں سے قوت جسمانی بڑھتی ہے. اور دوسرا بکرے کے گوشت سے, بہت بڑے پر بھی نہیں جانے کا, بہت چھوٹے پر بھی نہیں جانے کا, خیر الامور اوسط وہاں پر رہنے کا. اور نمبر تین جو ہے خوشبو استعمال کرنے سے, لیکن خوشبو کا مطلب میں پہلے بتلا چکا ہوں کس کو کہتے ہیں.